الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم جو کام بھی شریعت کے خلاف کرتے ہیں اس کو گناہ کہتے ہیں. جب بھی انسان گناہ کا ارتکاب کرے اس پر فرض ہوتا ہے کہ وہ فوراً اس سے توبہ کرے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو, توبو الی اللہ توبتا نصوحا, تم اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں لکھا ہے کہ گناہوں کے اخروی نقصانات بھی ہوتے ہیں, دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں, یعنی کچھ نقصان جو قیامت کے دن سامنے آئیں گے اور کچھ نقصان جو اسی دنیا میں انسان کو پیش آتے ہیں. مثال کے طور پہ جو انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اس کا نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا, نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, تلاوت کو دل نہیں چاہتا, تہجد میں نہیں اٹھا جاتا, فجر کی نماز میں نہیں اٹھا جاتا, نیک محفل میں آنے کو دل نہیں کرتا, تو اطاعت سے محرومی یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے. دوسری علامت یہ کہ انسان کا دل بے چین ہوتا ہے. ایک انسان کتنا کامیابی سے گناہ کیوں نہ کرے, کسی کو پتہ بھی نہ چلے, کوئی اس کو روکنے والا بھی نہ ہو, گناہ کرنے کے موقع بھی موجود ہوں, مگر اس کا دل بے چین رہے گا. سکون چھن جاتا ہے, اطمینان لٹ جاتا ہے, انسان کے دل کو خوشی نہیں ہوتی, بلکہ انسان کا دل پریشان پریشان رہتا ہے. یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر انسان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی, جو دعا مانگتا ہے قبولیت کے آثار ہی نہیں نظر آتے. پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں جی کیا کریں, اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں. بھائی اللہ تو سب کی سنتا ہے, ان ربی لسمیع الدعاء, میرا رب دعا کو سنتا ہے, مگر قبول کرنا یہ اس مالک کا اپنا اختیار ہے, وہ پابند نہیں ہے, وہ چاہے تو فوراً پوری کر دے, چاہے تو نہ کرے. ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ جو بیٹا بات کو مانے, پڑھائی اچھی کرے, ماں باپ کی فرما برداری کرے, دل خوش کرے, وہ کوئی بھی فرمائش کرے تو ہم اس کو فوراً پورا کر دیتے ہیں. اور جو بچہ ماں باپ کا دل دکھائے, پریشان کرے, بدنام کرے, ذلیل و رسوا کرے, وہ آ کے کوئی فرمائش کرے تو ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. اسی طرح جو شخص گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعاؤں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں. ایک اثر گناہوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے, صحت میں برکت نہیں. چنانچہ عمر 18 سال, جی میں بیٹھے ہوئے اٹھتی ہوں آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے. عمر 24 سال, جی مجھے لو بیک پین شروع ہو گئی ہے. جی اتنی چھوٹی عمر میں ایسی ایسی بیماریاں کہ انسان حیران ہوتا ہے. قوت حافظہ میں برکت نہیں, طالبات چیز یاد کرتی ہیں فوراً بھول جاتی ہے, سبق یاد کیا سنانے کے وقت سبق یاد ہی نہ آیا. جی میں محنت تو کرتی ہوں پیپر دیتے ہوئے بھول جاتی ہوں. یہ بھولنا, نسیان, یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے. اسی طرح وقت میں برکت نہیں ہوتی, چاہتی ہے کہ کام سمیٹوں مگر نہیں سمٹتے، ادھورے ادھورے رہتے ہیں سارے کام، جس کام میں ہاتھ ڈالو وہی ادھورا۔ ایک بے برکتی یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر میں جوان بچیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، رشتے نہیں ہوتے۔ وہ جی کیا کریں، لوگ بیٹی کا رشتہ دیکھتے ہیں، خوش ہو کے جاتے ہیں، دوبارہ کوئی نہیں آتا۔ یہ ادھورے کام رہنا یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے، پھر نعمتوں میں زوال آنا شروع ہوتا ہے۔ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے، وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ تو ان گناہوں کے تمام نقصانات سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ چنانچہ گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کرنے کی چند شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، دوسرا جو کر چکا اس پر نادم ہو، تیسرا آئندہ نہ کرنے کا دل میں عہد اور ارادہ ہو، اور چوتھا جو حقوق العباد ہیں ان کی معافی تلافی ہو۔ مگر توبہ کا بنیادی مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے گناہوں کو چھوڑنے کی بنیادی وجہ۔ اگر نیت کچھ اور ہوگی تو توبہ نہیں کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، اس کو توبہ نہیں کہیں گے۔ کوئی کہے کہ جی اب میرے اندر گناہ کی طاقت نہیں رہی، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس کو بھی توبہ نہیں کہیں گے۔ کسی کو مرض کا ڈر ہو اور پھر وہ گناہ نہ کرے، یہ بھی توبہ نہیں کہلائے گی۔ کوئی یہ کہے کہ جی میں تو اس لیے چوری نہیں کرتا کہ پولیس پکڑے گی، اس کو بھی توبہ نہیں کہیں گے۔ ایک نوجوان کہے میں نے جوا نہیں کھیلنا، بڑا مال ضائع ہوتا ہے، تو اس کو بھی توبہ نہیں کہیں گے۔ توبہ تب کہیں گے جب اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑے گناہ کو۔ ہاں، جو انسان توبہ کرنا چاہے اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، جس کے جوابات اسے کئی مرتبہ نہیں ملتے تو وہ کنفیوز رہتا ہے۔ آج کی محفل میں توبہ کرنے والے کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات سے متعلق ہے۔ توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ چند کام کرے۔ پہلا کام یہ کرے کہ اپنے برے دوستوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ آپ ایک مثال پر غور کریں کہ اگر کسی گندی نالی میں ایک موتی پڑا ہوا ہے اور آپ وہیں اس کے اوپر 5 جگ پانی ڈالیں تو وہ ویسا کا ویسا گندا رہے گا، لیکن نالی سے نکال کر ایک گلاس پانی بھی ڈالیں تو وہ صاف پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح جس گندے ماحول میں انسان ہو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، ان دوستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یار بد مار بد سے زیادہ برا۔ فارسی میں یار بد مار بد سے برا، مار بد کہتے ہیں زہریلے سانپ کو، یعنی برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا۔ اس لیے کہ سانپ اگر ڈس لیتا ہے جان ضائع ہو جاتی ہے، برا دوست ڈس لیتا ہے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ شروع میں یہ بات پڑھی تو ہمیں بھی حیرت ہوئی کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے دوست، کلمہ گو ہو سکتا ہے، تو شیطان تو بدبخت، اس کو کیسے اس سے بھی برا ہو گیا۔ مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بات سمجھائی۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، شیطان انسان کے ذہن میں برا خیال ڈالتا ہے، اس کو عمل میں لانا نہ لانا انسان کا اپنا اختیار ہے، اس سے زیادہ تو شیطان کچھ نہیں کرتا۔ لیکن جو برا دوست ہوتا ہے وہ صرف ذہن میں برا خیال ہی نہیں ڈالتا، بلکہ انسان کا بازو پکڑ کر اس سے گناہ کروا دیتا ہے۔ اس لیے یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم روزانہ باوضو ہو کے مصلے پہ کھڑے ہو کے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے برے دوستوں کو چھوڑ دیا، اور دن میں پھر وعدہ خلافی کر کے انہی دوستوں سے دوستی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ وتر میں دعا پڑھتے ہوئے پڑھتی ہیں نا، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم نے خلو اختیار کر لیا، ہم نے چھوڑ دیا ہر اس بندے کو جو فاسق و فاجر ہے۔ تو روزانہ وتر کی نماز میں آپ تو اللہ سے وعدہ کرتی ہیں، اور صبح اٹھ کے اگر اسی بے پردہ عورت سے پھر دوستی، تو اس کا مطلب روزانہ وعدہ کیا، روزانہ وعدہ خلافی کی۔ تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ برے دوستوں کو چھوڑ دے۔ دوسری بات کہ توبہ فی الفور کرنی ضروری ہوتی ہے۔ مثلا جوانی میں آپ نے ایک گناہ کیا، تو اس کا اسی وقت توبہ کرنی لازم ہو گئی تھی۔ اب اگر آج احساس ہوا کہ میں نے گناہ کیا تھا، تو اب ایک توبہ نہیں کرنی پڑے گی، دو توبہ کرنی پڑیں گی۔ ایک گناہ کرنے پر توبہ، اور دوسرا گناہ کی توبہ کو جو ہم نے ڈیلے کر دیا، مؤخر کر دیا، اس میں جو دیر کر دی، اس پر بھی توبہ۔ تو دو توبہ بندے پہ کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان اپنے نفس پہ اعتماد نہ کرے، کبھی بھی نہ سوچیں کہ جی بس میں نے اس کے ساتھ میل جول چھوڑ دیا ہے، بس کبھی ایسے ہی سلام دعا ہو جاتی ہے۔ نہ، جب کسی لڑکی کو دیکھا کہ وہ دین کے راستے پہ نہیں، برائی کی طرف کھینچتی ہے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیں۔ اپنے نفس پہ اعتماد نہ کریں کہ میں تو صرف سلام کرتی ہوں، آج سلام کریں گی، کل کرام کریں گی، پرسوں اس جیسے کام کریں گی۔ تو اس لیے اپنے نفس پہ اعتماد نہ کریں۔ پھر حقوق اللہ کو پورے کریں، نماز روزہ اگر رہتے ہیں تو ان کی قضا ادا کریں، حقوق العباد ہوں تو ان کو ادا کریں یا ان کو معاف کروائیں، حرام اور ممنوع اشیاء کو تلف کر دیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنی پکچرز البم بنائی ہوئی ہے، تو شریعت نے تصویر کو حرام کہا، سوائے اس کے کہ آئیڈینٹیٹی کے لیے اس کی ضرورت ہو، پاسپورٹ کے لیے، آئی ڈی کے لیے، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے، تو شریعت نے مجبوری کے تحت اس کی اجازت دی ہے۔ حج عمرے پہ جانا ہے، اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہ جو ہم لذت کی خاطر، انجوائے کرنے کی خاطر، فن کی خاطر تصویریں بناتے ہیں، اور بالخصوص شادی بیاہ پر عورتیں جو دلہن بن کے اپنی تصویریں کھچواتی ہیں، یہ شرعاً حرام ہوتی ہیں۔ تو ایسی تصویروں کا تلف کرنا یہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ یا اگر کسی لڑکی کے کہیں ناجائز تعلقات رہے اور اس مرد نے کوئی چیزیں اس کو گفٹ کے طور پہ دیں، تو ان ناجائز چیزوں کا تلف کرنا اس پر ضروری۔ خط لکھے ہوئے ہیں، کارڈ بھیجے ہوئے ہیں، سب کو پھاڑ دے، آگ میں ڈال دے، اللہ کی رضا کے لیے۔ حرام مال سے پرورش پانے والے بدن کو نیکی میں استعمال کریں، نیک دوست بنائیں، اور توبہ پہ پکا رہنے کے لیے تائبین کے واقعات کو پڑھتی رہیں، یاد کرتی رہیں، تاکہ انسان کی ہمت بلند رہے۔ چنانچہ غامدیہ قبیلہ کی ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبیلہ خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ عورت یہ جانتی تھی کہ ایک ہوتی ہے پیشاب پخانے کی ناپاکی، یہ پانی بہانے سے دھل جاتی ہے، ایک ہوتی ہے گناہ کبیرہ کی ناپاکی، یہ ناپاکی توبہ کے بغیر نہیں دھلتی۔ مثال کے طور پہ جس بندے نے زنا کا ارتکاب کیا، وہ 70 مرتبہ بھی غسل کر لے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ زنا سے توبہ نہیں کرے گا۔ وہ ظاہری بدن تو پاک ہو گیا، وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، تلاوت بھی کر سکتی ہے، لیکن جو حقیقتاً اس کا بدن ہے وہ ناپاک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر عورت کو پاک دنیا میں پیدا کیا ہے، خاوند کے ساتھ رہے تو شرعاً جائز اس کا بدن پاک رہتا ہے۔ جس عورت کے جسم کو غیر محرم نے غیر شرعی طریقے سے ہاتھ لگائے، اس عورت کا جسم پولیوٹڈ ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ اگر فقط ہاتھ لگانا تک تھا تو تھوڑا ناپاک، اور اگر زنا کا ارتکاب تھا تو پورا جسم ناپاک۔ اب یہ ناپاکی توبہ کے بغیر نہیں دھل سکتی۔ چنانچہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے یہ واقعہ صادر کروایا کہ وہ خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر عرض کرتی ہے، اللہ کے بھی مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے دوسری طرف دیکھ لیا، اس نے ادھر سے آ کے پھر یہی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری طرف دیکھا، اس نے تیسری طرف آ کر یہی بات کی۔ جب اس نے چار مرتبہ اقرار کر لیا کہ مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تجھے وہم ہو گیا ہوگا۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاملہ ہوں، مجھے حمل ہو گیا، اس لیے میں پکی بات کر رہی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تم جاؤ، اور جب تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ یہ عورت واپس گھر آ گئی۔ اب اس کے پاس گڈ 9 منتھ تھے۔ ان 9 مہینوں میں یہ اپنی رائے بھی بدل سکتی تھی، یہ کسی دوسری بستی میں جا کے رہ سکتی تھی، یہ چلی جاتی وہاں سے، کوئی اس کے پیچھے پولیس تو نہیں پڑی ہوئی تھی، مگر یہ اپنی ضمیر کی قیدی تھی۔ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا تھا، ملامت کر رہا تھا کہ دیکھو تم ناپاک ہو چکی ہو، اب اسی حال میں اگر تم مر گئی تو قیامت کے دن تمہیں ناپاک کھڑا کیا جائے گا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عورت زنا سے توبہ کیے بغیر مرے گی، قیامت کے دن اس بے پردہ عورت کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے۔ تو اس کے دل میں یہ تھا کہ اللہ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، میری شکل بھی نہیں دیکھیں گے، مجھے پاک ہونا ہے۔ نہ اس کو دن میں چین تھا، نہ اس کو راحت میں سکون تھا۔ یہ 9 مہینے اس نے پیچ و تاب میں گزارے، زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود اس پہ تنگ ہو گئی تھی، وقت نہیں گزرتا تھا۔ وہ دعا مانگتی تھی، میں جلدی فارغ ہو جاؤں بچے والی امانت سے اور میں پاک ہونا چاہتی ہوں۔ جب بچے کی ولادت ہوئی، وہ بچے کو لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ نبی السلام نے فرمایا، اچھا اس کو دودھ پلاؤ۔ اب دودھ پلانا 1.5 سے 2 سال کا معاملہ ہے۔ اس عورت کے پاس اتنا اور وقت تھا، اس عورت کی رائے نہیں بدلی، وہ عورت اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی، وہ مکر نہیں گئی، بلکہ اس دوران بھی اس کی یہی کیفیت رہی، حتیٰ کہ جب بچے نے روٹی کھانی شروع کر دی تو وہ ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لائی، بیٹے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے نے اب روٹی کھانی شروع کر دی، دودھ اس نے بند کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس پر حد جاری کرو، اس کو پاک کر دو۔ وہ عورت جانتی تھی میرے قبیلے کی بدنامی ہوگی، وہ جانتی تھی کہ مجھے اذیت ملے گی، میری موت آ جائے گی، مگر وہ اتنا بھی جانتی تھی کہ دنیا کی ذلت کم ہے، قیامت کے دن کی ذلت بڑی اور بری ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ مجھے پاک کیجئے۔ جب اس عورت کو رجم کیا گیا تو اس وقت ایک صحابی نے غصے کی کوئی فکرہ اس کے سامنے کہہ دیا، نبی علیہ السلام نے سنا تو نبی علیہ السلام نے غصے کی بات کرنے والے صحابی کو منع کیا اور فرمایا کہ نہیں، لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ وسعتهم، کہ اگر مدینہ کے 70 گناہگاروں پر اس کا ثواب تقسیم کیا جاتا، اللہ 70 کی بھی مغفرت فرما دیتے۔ تو ایسے لوگ کہ جن سے غلطی سرزد ہوئی اور پھر وہ عزم کے پہاڑ بن گئے، پھر انہوں نے ایسی توبہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی، ان تائبین کے واقعات پڑھ کر بھی انسان کو ہمت ملتی ہے۔ توبہ کرنے والے کے ذہن میں بس اوقات یہ اشکال ہوتا ہے کہ میں نے تو جی زندگی کے پچھلے 30 سال گناہوں میں گزار دیے، میں نے تو بہت گناہ کیے، اتنے سارے گناہ میرے اللہ معاف کر دیں گے۔ جی ہاں، جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ فرمایا، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو پھر بھی قبول کر لوں گا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو سعید بن مالک بن سنان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا، وہ توبہ کی نیت سے گھر سے چل پڑا، رستے میں موت آ گئی، اللہ نے توبہ کی نیت سے چلنے کی بنا پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ کبھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بد کردار مجھ پر چڑھائی کرتے ہیں، وہ جی میں تو گناہوں سے بچتی ہوں مگر وہ جو بندہ ہے نا وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، کالیں کرتا ہے، میسج کرتا ہے، میں نے تو سم بھی بدل لی، پھر کہیں سے اس نے میرا نمبر تلاش کر لیا، میں کیا کروں؟ بھئی بات سیدھی ہے کہ جب آپ نے توبہ کر لی، اب کوئی آپ کو گناہ پہ مجبور کیسے کر سکتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعات دیکھیے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک سفر میں نبی الاسلام کے ساتھ جانے میں دیر ہو گئی تھی، تو نبی الاسلام نے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، جب تمہاری معافی کی خبر آ گئی تو ہم آپ سے بولنا شروع کر دیں گے، اور سب ایمان والوں کو کہا کہ ان دنوں ان سے گفتگو نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ خود میری بیوی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی اور میرے اوپر عجیب ڈپریشن کی کنڈیشن تھی، 1 دن نہیں 2 دن نہیں 50 دن کا تقریباً یہ لمبا معاملہ تھا۔ قرآن پاک نے کہا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتیٰ کہ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود اس پہ تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کا اپنا جینا تنگ ہو گیا، وظنوا، اور ان کا یہ گمان ہوا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اب اللہ کے سوا کوئی ملجا اور ماوا نہیں۔ کہتے ہیں اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہیں، اگر اس دوران میری موت آ گئی تو میرا حشر میں انجام کیا ہوگا، اور کبھی یہ خیال آتا کہ اگر اس دوران نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو پھر میں قیامت کے دن اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ تو مجھے سکون نہیں تھا، میں بہت غم زدہ تھا۔ اس حال میں میں باہر نکلا بازار میں، مجھے ایک بندہ ملا جو قریبی ملک کے بادشاہ نے جس کو بھیجا تھا اور اس کو رکہ دیا تھا، اور اس نے رکے میں لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ کے ساتھ قطع تعلقی کر رکھی ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم خزانے کے منہ کھول دیں گے، بڑے سکون سکھ کی زندگی گزاریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کی آفر تھی، کفر پہ آنے کی آفر تھی، میں نے اس رکے کو پڑھ کے اس کے ٹکڑے کیے، اور تنور جل رہا تھا آگ والا، میں نے اس آگ کے اندر اس کو ڈال دیا۔ آپ بھی ایسے ہی کریں کہ جس طرح انہوں نے خط پھاڑ کے آگ میں ڈالا، کوئی آپ کو خط لکھے پھاڑ کے آگ میں ڈالیں، کوئی میسج کرے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، کوئی فون کرے اس کو اٹینڈ ہی نہ کریں۔ جب آپ نے عہد کر لیا، اب کوئی کیسے گناہ پہ مجبور کر سکتا ہے؟ ایک صحابی تھے حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ، زمانے کفر میں جاہلیت میں ایک عورت کے ساتھ ان کے تعلقات برے تھے، چنانچہ یہ مدینہ طیبہ آ گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کو تجارت کے سلسلے میں مکہ مکرمہ جانا پڑا۔ یہ مغرب کے بعد گلی میں سے گزر رہے تھے کہ وہ عورت جس کا نام عناق تھا وہ باہر نکلی اور اس نے دیکھا تو اس نے بڑا وارم ویلکم کیا، ہیلو، ہاؤ آر یو، آئی مس یو، آئی لو یو، جو گانے گاتی ہیں لڑکیاں وہی اس نے بھی گانے شروع کر دیے۔ تو انہوں نے اس کو ریسپانس نہ کیا۔ وہ بڑی حیران، مرشد تم وہی ہو نا کہ جو مکہ کی گلیوں میں میرے پیچھے پھرتے تھے، مجھے منتیں کرتے تھے، میری سماجت کرتے تھے کہ تھوڑا وقت میرے ساتھ گزار لو، اور میں تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی، آج تم اتنے بے پرواہ کہ میری طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ سنو، میرا خاوند سفر پہ گیا ہوا ہے اور میں گھر میں اکیلی ہوں، تم اپنے کام سمیٹ کے آ جانا، ہم آج رات دونوں اکٹھا گزاریں گے۔ اس عورت نے گناہ کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ اس دوران اس نے دیکھا کہ یہ شخص تو میرے چہرے کی طرف ہی نہیں دیکھ رہا، تو اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، تم آنکھ اٹھا کے چہرے کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ تو مسلمانوں نے جواب دیا، اب ان آنکھوں نے اس ہستی کو دیکھ لیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد یہ کسی غیر محرم پہ نہیں پڑ سکتی۔ وہ تو اس بات کو نہیں سمجھتی تھی، وہ ذرا آگے بڑھی تاکہ ان کا بازو پکڑے، کیونکہ طبیعت ایک دوسرے کے ساتھ تو بہت کھلی تھی، کئی مرتبہ گناہ کر چکے تھے مل کے۔ تو جب اس نے ہاتھ آگے بڑھایا نا ان کو پکڑنے کے لیے، تو مرشد اللہ انہوں نے کہا کہ خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ میں اپنی تلوار سے تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو وہ گھبرا گئی اور گھر چلی گئی۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے مرشد رضی اللہ عنہ نے اس عناق کے ساتھ ریسپونڈ کیا، آج ہمیں کسی بد کردار کے ساتھ گناہ کے معاملے میں ایسے ریسپونڈ کرنا چاہیے۔ جب آپ فرم ہیں، مضبوط ہیں، آپ نے سچی توبہ کر لی، آپ کے پاؤں کے نیچے چٹان ہے، کوئی آپ کو گناہ پہ کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ ہاں، حدیث پاک میں کچھ دعائیں بھی ہیں، ان کو بھی پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ایک دعا ہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ایک دعا ہے، اللہم لا تشمت بن الاعداء ول الحاسدین۔ کبھی ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ میں توبہ تو کر چکی ہوں مگر پرانی یادیں عذاب بن گئی ہیں۔ حضرت 6 سال گزر گئے، اس شخص کا خیال ذہن سے ہی نہیں جاتا۔ میں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہوں مصلے پہ، مجھے اس وقت بھی اسی کا خیال آ رہا ہوتا ہے۔ بھائی، پرانی یادیں واقعی عذاب ہوتی ہیں، اور اللہ ہی اس عذاب سے نجات دے سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد، تلاوت کے بعد، یا 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگیں، اللہ رحمت کر دیجئے، اللہ کی رحمت کا معاملہ ہوگا، اللہ اس پوری میموری کو ہی ڈیلیٹ کر دیں گے، ماضی کی کوئی بات یاد ہی نہیں آتی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ قبول ہونے کی چند علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ماضی کی باتیں بھلا دیتے ہیں، خیال ہی نہیں آتا، کبھی اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں جاتی۔ تو اگر توبہ قبول ہو جائے گی تو یہ میموری بھی آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا گناہوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ میں مانوں کہ میں نے گناہ کیے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اعتراف کرنا پڑے گا، یا تو اس دنیا میں کرنا پڑے گا ورنہ پھر آخرت میں کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، ابو الک بن نعمتی کا و ابو بذنبی، اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ تو رب کے سامنے تو اعتراف کرنا ضروری ہے، جو دنیا میں نہیں کرے گا تو پھر وہ جہنم میں جا کے کرے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ جہنمی کہیں گے، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، بربادی ہے، ناس ہے ان جہنم والوں کے لیے۔ تو دیکھیے، یا تو دنیا میں اعتراف کرنا پڑے گا، ورنہ پھر جہنم میں جا کے تو اعتراف کرنا ہی پڑے گا۔ ذہن میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میں توبہ تو کر رہی ہوں، مجھے لگتا ہے میں گناہ سے بچ نہیں سکوں گی۔ بھئی میں نہیں بچ سکوں گی، اللہ تعالیٰ تو مجھے بچا سکتے ہیں، وہ تو اس پر قادر ہیں، لہذا اللہ سے دعا مانگیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بندہ خود توبہ پہ پکا نہ رہ سکے، توبہ کرے پھر توڑے، توبہ کرے پھر توڑے، اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لے۔ یہ ساتھ مل کر توبہ کے جو کلمات پڑھنے ہیں، ان کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ اس گناہ سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی خاص صفت بیان کی، فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ بھی شریعت کے اوپر سیدھے رہیے اور جو آپ کے ساتھ مل کر توبہ تائب ہوئے، یعنی صحابہ۔ تو یہ صحابہ کی امتیازی شان تھی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھے تھے۔ تو اس کی برکت ہوتی ہے، اللہ والوں کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھ لیے جائیں، اللہ تعالیٰ آئندہ گناہوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی ذہن میں شیطان یہ خیال ڈالتا ہے، او جی توبہ کر لیں گے، کون سی جلدی ہے، اللہ رحیم ہے، بخش دے گا۔ یہ بہت بڑا اشکال ہے جو ذہن میں شیطان ڈالتا ہے۔ تو بھائی بات تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بخش دیں گے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا برا اثر موت کے وقت جا کے ظاہر ہوتا ہے، وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں موت کے وقت، جیسے بد نظری۔ بد نظری ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا ملتی ہے ذرا دیر بھی ہو جائے۔ چنانچہ تلویث ابلیس میں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک حافظ قرآن تھا جس نے شہوت کی نظر سے کسی غیر کو دیکھا، 20 سال کے بعد اس کے سینے سے قرآن پاک کو نکال لیا گیا۔ تو اگر ایک حافظ قرآن قرآن بھول جاتا ہے بد نظری کرنے کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ گناہ بہت کرونک جو ہے گناہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کا اثر موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے، اگر توبہ نہ کی جائے تو بندے کو کلمے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت، میں بہت کم عقل ہوں، کم علم ہوں، کئی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیا کروں۔ فرمایا، ہاں پوچھ لو۔ تو اس عاجز نے یہی پوچھا کہ عجیب سی بات ہے کہ ایک مرتبہ بد نظری کرنے پر حافظ کے سینے سے قرآن نکال لیا گیا، یہ تو بہت بڑی سزا نظر آتی ہے۔ تو حضرت نے آگے سے فرمایا کہ ہاں، یہ غیر محرم سے محبت کا ہونا اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اللہ نے انسان کے دل کو اپنے لیے بنایا، اپنا گھر فرمایا، اب اس گھر میں جب کسی غیر کو ہم لاتے ہیں، بساتے ہیں، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ آپ دیکھیں نا ذرا، آپ کا گھر ہے، آپ کے بیوی دو بچے ساتھ رہ رہے ہیں، اب اس گھر میں کوئی اور غیر گھس آئے کہ جی میں نے یہی رہنا ہے، تو آپ کا کیا حال ہوگا، کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر ہمارے گھر میں کوئی غیر مرد گھسنے کی کوشش کرے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اب اس دل میں اگر کوئی عورت کسی مرد کو گھسا لے تو پھر اللہ تعالیٰ کو غیرت آئے گی نا۔ یہ جو ہے نا، غیر محرم سے میسیجز کرنا، فون پہ باتیں کرنا، غلط تعلق جوڑ لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت اس پر بڑھتی ہے، اور اس کا پھر انسان کو وبال ہوتا ہے۔ اس لیے ایک نصیحت کی بات یاد رکھنا کہ جب آپ کسی کو کہیں نا آئی لو یو، تو 10 دفعہ سوچنا اگر تو شرعی تعلق ہے، امی کو کہا، ابو کو کہا، خاوند کو کہا، بچے کو کہا، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ غیر شرعی تعلق تھا اور آپ نے زبان سے کہہ دیا آئی لو یو، تو انتظار کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کہہ دے آئی ڈو ناٹ لو یو، پھر کیا ہوگا؟ ان الفاظ کو کہتے ہوئے کئی مرتبہ انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، اللہ نظروں سے گرا دیتے ہیں اس بندے کو. اس لیے یہ تین لفظ کہنے اوہو پہاڑ کی طرح مشکل نظر آتے ہیں کہ کسی کو کیسے کہیں آئی لو یو. حتیٰ کہ شرعی تعلق جہاں ہوتا ہے وہاں بھی کہتے ہوئے گھبرا رہے ہوتے ہیں، تو غیر شرعی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس زنا کے گناہ سے زندگی میں توبہ نہ کی جائے تو موت کے وقت زبان پہ فالج ہو جاتا ہے اور انسان کلمہ پڑھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، تو پھر ایمان سے محروم ہو کے موت آتی ہے. حدیث پاک میں ہے کتنے لوگ ہیں ساری زندگی ان کے نام مسلمانوں کی فہرست میں رہتے ہیں، موت کے وقت مسلمانوں کی فہرست سے ان کا نام نکال دیا جاتا ہے. تو اس لیے اس امید پہ نہ رہیں کہ اللہ کریم ہے بخش دیں گے، پتہ نہیں موت ایمان پہ آئے گی تو پھر بخشش کا مسئلہ ہے نا، اگر ایمان پہ ہی نہ آئی تو بخشش کیسی. ایک ذہن میں یہ اشکال ہوتا ہے میں نے گناہ سے توبہ کی اور میں نے ایک مہینہ گناہ نہیں کیا، پھر بس شیطان نے بہکا دیا میں پھر گناہ کر بیٹھی، تو کیا پہلی توبہ ٹوٹ گئی؟ سنیں، پہلی توبہ نہیں ٹوٹی، وہ تو قبول ہو چکی. ہاں اب اگر گناہ ہو گیا تو اس نئے گناہ پر نئی توبہ کرنی پھر ضروری ہو گئی. کبھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک گناہ کرتے ہوئے میں دوسرے گناہ سے توبہ کر سکتی ہوں؟ مثال کے طور پہ ایک لڑکی بے پردہ بھی گلی میں پھرتی ہے اور اس کے غیر محرم سے تعلقات بھی ہیں. اب وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں غیر محرم سے تعلقات تو ختم کر دیتی ہوں مگر میں ابھی پردہ نہیں کر سکتی، تو کیا ایک گناہ کرتے ہوئے دوسرے گناہ سے توبہ کر سکتی ہے؟ جواب جی ہاں کر سکتی ہے، فوراً توبہ کرے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پہلے والے گناہ سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے. ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میں نے تو پچھلے 15 سال سے نماز قضا کی، روزے بھی نہیں رکھے، 10 دن جو ہوتے ہیں عورتوں کے خاص جن کو قضا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ بھائی اگر آپ نے 1,00,000 پاؤنڈ قرضہ لیا، اب اس کو لوٹانا پڑ گیا ہے اور ابھی آپ کے پاس نہیں، تو آپ اس کے سے قسطیں بنوا لیتی ہیں، انسٹالمنٹس بنوا لیتی ہیں کہ جی میں آپ کو نا 1,000 ہر مہینے دیا کروں گی. تو جس طرح قسطیں بن جاتی ہیں اس طرح آپ اللہ تعالی کے سامنے نمازوں روزوں کی قسطیں بنائیں. کیسے؟ روزانہ کی 5 نمازیں قضا پڑھا کریں، ہر روز 5 نمازیں، تو 15 سال کی اگر قضا ہیں تو 15 سالوں میں ٹوٹل اماؤنٹ پوری ہو جائے گی. اور اگر اس دوران موت آ گئی تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ انسٹالمنٹس دینی شروع کر دیتے ہیں تو کمپنیز والے ان کے ساتھ نرمی کرتے ہیں کہ اس نے واقعی بھائی اب پیسے دینے شروع کر دیے. تو جو بندہ انسٹالمنٹس دینی شروع کر دے گا اگر موت بھی آ گئی، ہم امید کرتے ہیں اللہ قیامت اس دن اس کے ساتھ آسانی فرمائیں گے. ایک بندہ کہتا ہے میں نے غیبت کی، تو بھائی غیبت کی اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے اور غیبت کی اس بندے سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے جس کی غیبت کی گئی ہو. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے بھی معافی مانگیں اور اللہ تعالی سے بھی معافی مانگیں. معافی مانگتے ہوئے اس کو تفصیل بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا کہا، یوں کہیں گی تو دشمنی بن جائے گی. بس اتنا کہیں कि जी आपके हुकूक हैं मेरे ऊपर, मैं पूरे नहीं कर सकी, आप मुझे माफ कर दें। शरीयत कहती है उसने माफ कर दिया तो भी माफ, अगर वो सुन के बात मुस्कुरा पड़ी तो भी माफ हो गया, अगर उसने कहा कोई बात नहीं तो भी माफ। तो दुनिया में माफी मांगना आसान। अगर कोई कहे जी मैंने चोरी की क्या करूं, भाई जिसका माल चोरी किया उसको माल वापस करो, हो जी वो तो बंदा ही फौत हो गया, भाई उसके वो रसा को वापस करो, हो जी मुझे तो वो रसा का भी नहीं पता कहां है कहां नहीं। तो शरीयत कहती है कि ऐसी सूरत में वो माल अल्लाह के रास्ते में सदका कर दें, इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसका जो सवाब देंगे ये उस बंदे के नामे आमाल में जाएगा। एक बंदा कहते हैं मैंने सूद का माल खाया, भाई तौबा करें, और जी मेरा जिस्म सूद के माल से पला बड़ा, भाई जो जिस्म हराम माल से पले, अब इसका तरीका यह है कि उस जिस्म को नेकी में सर्फ करें, मसलन तिलावत करें, अगर आपने गैर महरम की शक्लें देखीं, स्क्रीन के तमाशे देखे, निगाहों का गलत इस्तेमाल किया, अब अल्लाह के कुरान को पढ़ें, अल्लाह का कुरान पढ़ना इबादत है नेकी है, बैतुल्लाह को देखें, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत, मियाँ बीवी एक दूसरे के चेहरे को मुस्करा कर देखें ये भी इबादत। तो अब आँख का सही इस्तेमाल करें, माँ बाप का औलाद की तरफ मोहब्बत से देखना ये भी इबादत। तो पहले गलत इस्तेमाल हुआ, अब आँखों का ठीक इस्तेमाल करें। पहले आपने टेलीफोन पे लंबी बातें की गैर महरम से, अब आप अल्लाह की खूब तारीफें करें, दीन की दावत का काम करें, अपनी जुबान को नेकी की बातों में इस्तेमाल करें ताकि उसकी मुकाफात हो जाए। एक आदमी कहता है कि जी मैं शराब पीता था तौबा की क्या करूं, भाई आप ऐसा अगर कोई नेक काम करें कि जिससे गरीबों को पानी मिले तो आपके शराब के गुनाह की मकाफात इससे हो जाएगी। जो बंदा बदकारी का गुनाह करता रहा तौबा कर ली, अब उसे चाहिए कि लोगों को हेल्प करे जो अपनी बेटी या बेटों के आगे निकाह नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, उनके पास असबाब नहीं होते, उनकी मदद करके आगे निकाह करवा देना ताकि लोग पाक दामनी की जिंदगी गुजारें, ये इसकी मुकाफात होती है। जहन में एक सवाल ये पैदा होता है कि तौबा के लिए अमल क्या करें। सैयदना सिद्दीक अकबर ने नबी अलैहिस्सलाम से एक हदीस रवायत की है, फरमाते हैं मा मिन रजुलिन यज़्नबु ज़म्बन सुम्म यकूम फयतत्तहहरु सुम्म युसल्ली रकअतैन सुम्म यस्तग़फिरुल्लाह ग़फ़रल्लाहु लहू। अगर कोई बंदा गुनाह कर बैठे उसको चाहिए कि वुज़ू करे, फिर दो रकत सलातुल हाजत पढ़े और फिर इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। आखिरी बात जहन में ये बात आती है कि इंसान अगर तौबा करे तो किस कैफियत के साथ तौबा करे, ये सबसे अहम नुक्ता है, क्योंकि जितना गिड़गिड़ा के आजजी से जारी से अल्लाह ताला के सामने फरियाद करेंगे उतना जल्दी अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमा लेंगे। चुनाचे वहब बिन मुनब्बर रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, पहले ईसाई थे फिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो इनका यह वाकया है, इन्होंने बतलाया कि बनी इसराइल में एक नौजवान था जो बहुत बदकारी करता था, बस्ती वाले तंग आ गए थे, हत्ता कि उन्होंने सोचा कि अब अगर इसने बदकारी की तो हम इसको पहले तो ठुकाई करेंगे, मारपीट करेंगे, फिर इसको धक्के देकर शहर से निकाल देंगे, ये यहां रहने के काबिल नहीं। वो कुछ अरसा तो गुनाह से बचा रहा और बिल आखिर उसने फिर वही गुनाह कर लिया, बस्ती वालों ने खूब पिटाई की और उसको जलील और रुसवा करके धक्के दे दे के शहर से बाहर निकाल दिया। उस जमाने में शहर छोटे होते थे तो शहरों के गिर्द चार दीवारी बनी होती थी। शहर के दरवाजे के सामने वीराना सा था जहां चंद दरख्त थे। वो नौजवान वहां जाके रहने लगा। न खाना था, न पीना था, न रहने सोने की कोई जगह थी। इस दौरान लगता है कि उसको बुखार आ गया। बीमारी भी हो और दवाई ना हो तो बीमारी एग्रीवेट हो जाती है, या मौसम अगर सख्त ज्यादा हो, ज्यादा सर्दी हो तो बीमारी और बढ़ जाती है। उसके साथ भी कोई ऐसा ही मामला हुआ, हत्ता कि उसकी मौत का वक्त आ गया। अब जब उसकी मौत का वक्त आ गया तो जरा पूरा वाक्या सुनिए कि मामला हुआ क्या। काना फी ज़मने मूसा अलैहिस्सलाम शाबुन आतिन। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक नौजवान था जो सरकश था, मुसरिफुन अला नफ्सिही, अपनी जान पे बड़ा जुल्म करता था। फअखरजूहु मिन बैनिहिम लिसूइ फ़िअलिही, चुनाचे बनी इसराइलों ने उसको उसकी बदकारी की वजह से बस्ती से निकाल दिया था। फहजरतुल वफात फी खरबतिन अला बाबिल बलद, शहर के दरवाजे के सामने उस वीराने में बिल आखिर उसको मौत का वक्त आ गया। फअवहल्लाहु तआला इला मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई और कहा कि ऐ मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम, इन्न वलियम मिन औलियाई हज़रहुल मौत, मेरे औलिया में से एक वली को मौत आ गई है। फाहज़ुरहु, आप जाइए, वगस्सिल हो, उसको गुसल दीजिए, वसल्ली अलैहि, और उसका नमाज जनाजा पढ़िए। अल्लाह अकबर, इतना बदकार किस्म का नौजवान और अल्लाह उसके बारे में वही नाजिल फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को कि मेरे औलिया में से एक वली की मौत आ गई है। अल्लाह तेरी रहमत पे कुर्बान जाए, आपकी रहमत की एक नजर पड़ती है, बंदे के गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाते हैं। आप फासिक फाजिर को चाहें तो एक लम्हे में अपना वली बना सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ये नाजिल फरमाई कि फहज़र हो, अब आप उसके पास जाइए, वगस्सिल हो, और उसको गुसल दीजिए, वसल्ली अलैहि, और उसका नमाज जनाजा पढ़िए। वकुल मन कसुर इसयानहु, और ऐलान कर दीजिए बनी इसराइल में कि जिस शख्स के गुनाह बहुत ज्यादा हो, यहज़ुरु जनाजतहु, वो आकर इस शख्स का नमाज जनाजा पढ़ ले, ले अग़फिर लहुम, मैं जनाजा पढ़ने वालों के भी गुनाह को माफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मूसा अलैहिस्सलाम पर यह वही उतरी तो फनादा मूसा अलैहिस्सलाम फी बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में ऐलान करवा दिया, लोगों, अल्लाह के औलिया में से एक वली की वफात हुई, जो जनाजा पड़ेगा जिंदगी के सारे गुनाह माफ होंगे। फकसुरन्नास, चुनाचे बनी इसराइल के लोग बहुत कसरत के साथ वहां आ गए। फलम्मा हज़रूहु, जब वो वहां आए, अरिफूहु, उन्होंने उस नौजवान को पहचाना। फकालू, कहने लगे, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हाजा हुवल फासिक, ये तो वही फासिक और फाजिर शख्स है, अल्लज़ी अखरजनाहु, जिसको हमने बस्ती से निकाल दिया था जलील और रुसवा करके। फता जब मूसा मिन ज़ालिक, मूसा अलैहिस्सलाम इस बात पे बड़ा ताज्जुब करने लगे कि बात तो लोगों की भी ठीक है। जब उन्होंने ये कहा, फअवहल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई, सदकु वहुम शुहदाई इल्ला अन्नहु लम्मा हज़रतुल वफात फी हाज़िहिल खरबती नज़रा युम्नतं व युसरतन। ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम ठीक बात कर रहे हैं, बंदा तो ये वही है, मगर मामला ये हुआ कि इस बदकार नौजवान को जब इस वीराने में मौत का वक्त आ गया, नज़रा युम्नतं व युसरतन, इसने अपने दाएं तरफ देखा, अपने बाएं तरफ देखा, फलम यरा हमीमा वला करीबा, कोई दोस्त इसका पास नहीं था, کوئی رشتہ دار اس کا پاس نہیں تھا، یہ تنے تنہا تھا۔ اس وقت اس نے مجھے پکارا، اللہ کوئی میرا یار ہوتا جو یاری کرتا، دلدار ہوتا دلداری کرتا، اللہ میری ماں میرے پاس ہوتی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتی، میری بیوی پہ رحماس ہوتی وہ اللہ مجھے تسلیاں دیتی، میرا تو دنیا میں کوئی بھی میرے پاس نہیں، اللہ میں اکیلا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَعَا نَفْسَهُ وَحِيدَةً غَرِيبَةً، اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا دھتکارا ہوا ہے، اکیلا ہے، ذلیلتن ذلت کے حال میں ہے، منکسرتن اور اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ اور سچی بات تو یہ ہے جس کا دل ٹوٹتا ہے پروردگار اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اس حال میں اس نوجوان نے اللہ سے یہ دعا مانگی فرفع بصرہ الی، اس نوجوان نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ کہنے لگا الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے میں بھی تو ایک بندہ ہوں، اللہ میں گناہ کر کے کوئی بندوں کی لسٹ سے تو نہیں نہ نکلا، نیکوں کی لسٹ سے تو میں نکل گیا، مگر گناہگار ہوں، بندہ تو میں آپ ہی کا ہوں نا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بیٹا نافرمان بن جائے اور پھر وہ ماں کو مناتے ہوئے کہنے لگے امی اگرچہ میں بڑا بدکار ہوں بیٹا تو آپ ہی کا ہوں، وہ بیٹے کی فہرست سے تو خارج نہیں نہ ہو سکتا، وہ بیٹے والی محبت تو ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے۔ اس بندے نے بھی اللہ کی رحمت کو اسی طرح پکارا، اللہ میں بڑا گناہگار ہوں خطا کار ہوں، مگر عبد من عبادک، اللہ آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میرے مولا مجھ پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مجھے بخش دینے سے آپ کی رحمت گھٹ جائے گی اور مجھے سزا دینے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی، اللہ میں کبھی آپ سے مغفرت کا سوال نہ کرتا، اس لیے کہ ہمارے گناہوں سے آپ کی شان نہیں گھٹتی، ہمارے گناہوں سے آپ کی شان نہیں گھٹتی اور ہمارے نیک بن جانے سے آپ کی شان نہیں بڑھتی، اللہ آپ تو بہت بلند ہیں۔ اور اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ پیغام بھی بھیجا ہے انی ان الغفور الرحیم، کہ میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں۔ اے اللہ جب آپ نے یہ پیغام بھیج دیا فلا تخیب رجائی، اللہ میری امیدوں کو ناکام نہ کرنا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام افکان یحسن بی ان اردہ وہو غریب علی ہذہ الصفت، کیا مجھے یہ بات اچھی لگتی تھی کہ میں اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا جبکہ وہ اس حال میں تھا، وقد توسل الی بی، اور اس نے میری رحمتوں کا واسطہ دے دے کر مجھ سے دعائیں کی، وتدرع بین یدی، میرے سامنے خوب آنسو بہائے خوب گڑ گڑایا، وعزتی، اے موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا لوہبتہم لہ لذل غربتہ، کہ اگر اس وقت وہ نوجوان پوری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کا مجھ سے سوال کرتا، میں پروردگار ساری دنیا کے گناہگاروں کو بخش دیتا۔ اللہ آپ کتنے کریم ہیں کتنے مہربان ہیں، ایک بندے کی آپ کو توبہ اچھی لگتی ہے، ایک بندے پہ پیار آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر وہ میرے سامنے ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کی دعا کرتا میں سب کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا۔ پھر اس کے بعد رب کریم فرماتے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام انا کہف الغریب، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوتا ہوں، وحبیبہ جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اس کا دوست میں پروردگار ہوتا ہوں، وطبیبہ اور جس کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کا تیماردار میں ہوتا ہوں، وراحمہ اور جس پہ ترس کھانے والا کوئی
کوئی نہیں ہوتا، میں پروردگار اس پہ ترس کھا لیتا ہوں۔ آج ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اے غریب، اے اللہ ہم پر ترس کھا لیجئے، ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ آج احساس ہوا کہ ہم نے اپنے بدنوں کو ناپاک کیا ہوا ہے، اے کریم آج ہمارے بدن پاک فرما دیجئے، ہمیں قیامت کے ان کی ذلت سے بچا لیجئے۔ اللہ دو بندوں کے سامنے کی ذلت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ دنیا کی دھوپ کی جو ہے گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کی گرمی ہم سے کیسے برداشت ہوگی؟ کریم آقا آج رحمت فرما دیجئے، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آئینہ ہمیں نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھائے گا۔ جو مستورات گناہوں سے سچی توبہ کرنا چاہتی ہیں وہ توبہ کی نیت کر لیں، جو توبہ کے ساتھ ساتھ بیعت بھی ہونا چاہتی ہیں وہ دوسری نیت بھی ساتھ کر لیں، انشاءاللہ دونوں کام ہو جائیں گے۔ اس بیعت کی برکت سے اللہ توبہ پہ استقامت بھی عطا فرما دیں گے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، یہ کلمہ سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیعت بھی ہو چکی ہیں تو بتائب ہو چکی ہیں، چند معمولات ہیں، باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ایک ہے 100 مرتبہ صبح و شام استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ایک پارا ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارا صحیح۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ یہ کہ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیں، یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سم آ رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ دل کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ جب 15-20 منٹ روزانہ مراقبہ کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبے کی مشق کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔
واو ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کیجئے سبحان ربی العلی وہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما جو گناہ دن میں کیے معاف فرما راتوں میں کیے معاف فرما محفلوں میں کیے معاف فرما تنہائیوں میں کیے معاف فرما جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما اللہ ہمیں دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا اے اللہ ہمارے والدین عزیز اکارِ مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما اے کریم آقا اس پورے مجمع میں جتنی خواتین ہیں اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا ہے کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں اگر وہ اتنا لحاظ کر لیتے ہیں اللہ یہ آپ کی بندیاں آپ کے در پہ چل کے آئی بیٹھی ہیں میرے مولا یہ اپنا دل کا غم کس کے سامنے کھولے اللہ آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں رحمت فرما دیجئے اللہ الجھنیں دور کر دیجئے پریشانیاں ختم کر دیجئے بڑھتے قدم گناہوں سے روک لیجئے بڑھتے ہاتھوں کو گناہوں سے روک لیجئے اپنی حفاظت عطا فرما دیجئے ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیکی کے رستے پر چلا دیجئے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تو علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین